سورہ رعد کا مطالعہ کریں، چوتھے رکوع کا آغاز کریں گے، آیت نمبر ہے 27۔ اور یہاں مشرکین مکہ کی طرف جو ہے وہ آپ کہیں کہ معجزے کا مطالبہ آ رہا ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، لولا انزل علیہ آیت من ربی، کیوں نہیں اترتی ان پر کوئی نشانی یعنی معجزہ ان کے رب کی طرف سے۔ قل ان اللہ یضل من یشاء، اے نبی کہہ دیجئے اللہ ہی گمراہ فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ ویہدی الیہ من اناب، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف آنے کی جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آگے منیبین کے اوصاف آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ اوصاف ہمیں بھی پیدا فرمائے۔ نمبر ایک، فرمایا الذین آمنوا، یہ منیب کون ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے کی جو ہے توفیق عطا فرماتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور نمبر دو کہ اور اطمینان پاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے۔ اور بہت شاندار اور مشہور آیت ہے، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ جو اطمینان اور سکون ہے، نہ پیسے میں ہے اور نہ کیریئر میں ہے، نہ دکان میں ہے، نہ تفریح میں ہے، یہ اللہ کے ذکر میں۔ اور اگر انسان اللہ تک نہ پلٹے تو ایک بے چینی، ایک بے قراری، ایک عجیب سی کیفیت اس پر رہتی ہے۔ تو یہ پلیجر اور ہے، ہیپینس اور ہے، خوشی اور ہے اور مزہ اور ہے۔ تو بعض لوگ مزے میں تو ہوتے ہیں لیکن اصل میں خوش نہیں ہوتے۔ یہ خوشی اور سکون یہ ملتا ہی جو ہے اللہ سے تعلق میں ہے اور اللہ کے ذکر سے ہے۔ آگے پھر انجام آ رہا ہے مومنین کا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، تو فرمایا کہ خوشی ہے ان کے لیے۔ وحسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ فریضہ رسول بیان ہو رہے ہیں، فرمایا کذالک ارسلناک فی امہ، اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو ایسی امت میں، قد خلت من قبلها امم، کہ گزر چکی ہیں اس سے پہلے کئی امتیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ پر سنائیں انہیں جو کچھ وحی کیا گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف۔ یہ پہلا فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ جو نازل کرے آپ کی طرف وہ آپ انہیں تلاوت کر کر سنائیں۔ وہم یکفرون بالرحمن، حالانکہ وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا۔ اور دوسرا فریضہ، قل ہوا ربی، آپ کہہ دیجئے وہی اللہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے۔ اور نمبر تین، علیہ توکلت، آپ اعلان کر دیجئے کہ اس اللہ ہی پر میں نے توکل کیا، وَإِلَيْهِ مَتَاب، اور اسی کے پاس مجھے گویا جانا ہے۔ آگے قوم کی ہٹ درمی کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کی فرمایا وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَال، اور اگر ہوتا قرآن ایسا کہ اس کی وجہ سے چلتے پہاڑ، قرآن کو اللہ تعالیٰ یہ معجزہ دے دیتا کہ اس کے ذریعے جو ہے پہاڑ چڑھ رہے ہوتے، او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا پھٹ جاتی اس کے ذریعے سے، قطع ہو جاتی اس کے ذریعے سے زمین۔ اور نمبر تین، او کلم بہ الموتا، اور کلام جو ہے وہ کرتے اس قرآن کے ذریعے سے مردے۔ بل اللہ الامر جمیع، یعنی بیان یہ ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے معجزات بھی اگر قرآن کے ذریعے دیکھ لیتے تو بھی ایمان نہیں لاتے، اور بلکہ اللہ ہی جو ہے وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے سب کے سب کام۔ افلم ییأس الذین آمنوا، بس کیا ابھی جو ہے وہ صبر نہیں آیا مسلمانوں کو، اللہ یشاء اللہ لہدا الناس جمیعا، کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب انسانوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن اللہ ایسا چاہتا نہیں، اپنی مرضی سے قرآن سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر کوئی ایمان لاتا ہے تو فبیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کر تو سکتا ہے کہ ایک دم سب کے سب لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ ایسا چاہتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ چاہتے ہیں لوگ خود اپنی مرضی سے جو ہے اسلام قبول کریں۔ آگے دنیا کے برے انجام سے خبردار کیا جا رہا ہے، فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا سَنَاؤُ، اور ہمیشہ وہ لوگ جو کافر ہیں انہیں پہنچتا رہے گا بسبب ان کے برے اعمال کے، قارعہ یعنی سخت صدمہ، سخت دکھ و تکلیف، او تحلو قریبا من دارہم، یا اترے گا قریب ہی ان کے گھروں کے، یعنی یہ برا معاملہ بلائیں، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ آ جائے گا اللہ کے وعدے کا وقت، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی یہ چوکنے ہونے کے موقع ہوتے ہیں کہ براہ راست عذاب نازل نہ ہو، گھر کے اطراف میں ہو رہا ہے اور لوگوں پر آدمی مشاہدہ کر رہا ہے، سابقہ قوموں پر عذاب کا ذکر آ گیا، لیکن اگر آدمی پھر بھی ایمان نہ لائے، پھر بھی نیک اعمال اختیار نہ کرے، تو پھر اللہ کا حکم آ ہی جاتا ہے، اور اگر اس کائنات پر یا پوری عوام پر عذاب نہ بھی آئے تو ہم پر موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو گویا وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ آگے پھر اب آخری دو رکوعوں میں اس بات رسالت پر دلائل آ رہے ہیں کہ یہ واقعی ہمارے رسول ہیں، اور اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کا بھی انداز ہے۔ فرمایا لقد استہزیا برسل من قبلک، اور اسی طرح مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی، فاملیت للذین کفروا، پس میں ڈھیل دی ہے ان لوگوں کو جو کافر ہیں، ثم اخذتہم، اور پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، فکیف کان عقاب، بس کیسا تھا جو ہے میرا عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، اللہ پہلے موقع دیتے ہیں اور کفار جو ہیں وہ اپنی کفر میں اپنی برائیوں میں آگے سے آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور پھر اچانک اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ گرفت فرماتے ہیں اور پھر موقع نہیں دیتے۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، بس کیا وہ اللہ جو قائم ہے ہر جان پر اور وہ جو کچھ اس نے کمایا، گویا اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، کون نیکیاں کما رہا ہے، کون گناہ کما رہا ہے۔ وجعلوا للہ شرکا، اب بنائے انہوں نے اللہ کے شریک، قل سموہم، اب تردید کی جا رہی ہے، رد کیا جا رہا ہے باطل معبودوں کو، اور پوچھا جا رہا ہے نبی ان سے کہیے کہ ان کے نام تو لو، کون ہے اللہ کے برابر شریک۔ اور نمبر دو، ام تنبعونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم اللہ کو آگاہ کرتے ہو ایسی چیزوں کے بارے میں جن سے وہ واقف ہی نہیں ہے زمین میں۔ اور نمبر تین، ام بظاہر من القول، یا بس یہ تمہارے منہ کی باتیں۔ تو گویا یہاں کہا جا رہا ہے کہ کہاں ہے اللہ کے شریک خدائی میں، اگر کوئی ہے تو ان کے ناموں کی لسٹ تو دو، ہمیں بھی پتہ چلے بھئی اللہ کے ساتھ یہ خدائی میں شریک ہے۔ اور دوسری بات کہی گئی کہ تم اللہ کو ایسی بات بتا رہے ہو جو وہ نہیں جانتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کا پتہ ہے، اگر اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک ہوتے تو اللہ کو ان کا معلوم ہوتا، تو اللہ کے ساتھ کوئی جو ہے وہ خدائی میں شریک نہیں ہے۔ اور یہ تیسری بات کہی گئی کہ تمہارے منہ کی باتیں، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تمہاری بکواس ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ تم نے اللہ کے ساتھ جو ہے دوسرے معبود گھڑ لیے۔ فرمایا بل زینا للذین کفروا مکرہم، بلکہ اچھا معلوم ہوتا ہے کافروں کا کو اپنا مکر، وصدوا عن سبیل اللہ، اب یہاں پہ ان کے آپ کہیں کہ صفات آ رہی ہیں جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو پہلا یہ آیا کہ انہیں اپنے برے کام اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، شرک کرنا، کفر کرنا، نافرمانیاں کرنا، اس میں مگن رہتے ہیں، اور دوسری ان کی کیفیت آ رہی ہے وصدوا عن سبیل، اور وہ خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ اور نمبر تین، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، اور گویا وہ گمراہ ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی نہیں ہے ہدایت دینے والا، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، انہیں کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب وہ شدید تر ہے، وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا۔ اور اس کے برخلاف وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، اور حال اس جنت کا جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، تجری من تحتہا الانہار، کہ اس کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، اکلوہا دائم وظلہا، اس کا پھل بھی ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے سائے بھی ہمیشہ رہنے والے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، آم کا سیزن چل رہا ہے لیکن تھوڑی عرصے میں آم غائب ہو جائیں گے، اب آپ کا کتنا بھی دل چاہے کہ آم کھانے کا دل چاہ رہا ہے لیکن انتظار کرنا پڑے گا، سیزن ہی نہیں ہے۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، اس کے میوے ہر وقت رہیں گے، कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका दिल सेब को चाह रहा है और कहा जाए भाई सेब तो अभी है नहीं, 4 महीने बाद सेब उगेंगे, तो ऐसा नहीं है। उसके साए भी और उसके फल भी हमेशा रहेंगे। तिलका उकबल लजीन तकाउ, और ये अंजाम है उन लोगों का जो तकवा इख्तियार करते हैं। व उकबल काफिरीन अन्नार, इसके मुकाबले में जो काफिर हैं उनका अंजाम है जहन्नम, आग। अब कुरान की तरफ रुजू करने की तरगीब दिलाई जा रही है। फरमाया वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, और वो लोग जिन्हें हमने दी है किताब, यफ़रहूना बिमा उन्ज़िला इलैक, वो खुश होते हैं उससे जो नाजिल किया जाता है आपकी तरफ। वमिनल अहज़ाबि मन युनकिरु बाज़ा, और दूसरी कौमों में से इनकार करते हैं इस कुरान के जो है बाज़ हिस्सों का, यानी कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह ने किताब कर दिया और वो पहचानते हैं कुरान भी अल्लाह की किताब है, उन्हें खुशी होती है जब आप पर वही नाजिल होती है। लेकिन बाज़ अहले किताब में से ऐसे भी हैं जो कुरान को निशानियों से पहचानने के बाद भी कि अल्लाह की किताब है उसे झुठलाते हैं। तो फरमाया कुल इन्नमा उमित, ए नबी आप कह दीजिए कि बेशक मुझे तो हुक्म दिया गया है, नंबर एक अन अबुदल्ला वला उशरीका भी, कि मैं सिर्फ इबादत करूँ अल्लाह की, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराऊँ। नंबर दो इलैही अदु, और उसी की तरफ मैं बुलाता हूँ। और नंबर तीन व इलैही माब, और उसी की तरफ मुझे लौट कर जाना है। और नंबर चार व कज़ालिका अनज़लनाहु हुक्मन अरबिया, इसी तरह हमने उतारा इस कुरान को जो है हुक्म अरबी ज़बान में। तो ये आप देख रहे हैं कुरान की अरबियत का बार बार ज़िक्र है। अल्लाह ताला हमें शौक़ अता फरमाए कि हम ये ज़बान सीखें, और उर्दू बोलने वालों के लिए तो अरबी सीखना बहुत आसान, उर्दू का कोई जुमला मुकम्मल नहीं होता जब तक कि अरबी का कोई ना कोई लफ्ज़ ना हो। ये जुमला भी अरबी का है, लफ्ज़ भी अरबी का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक कोर्स तो आप देख रहे हैं कि 1 साल का कोर्स कहलाता है, 9.5-10 महीने हार्डली उसमें लगते हैं, सुबह 9:45 से 1 बजे तक। और दूसरे यहाँ पर ये बैनर लगा हुआ है जिसमें इवनिंग कोर्सेज भी हैं, वो लोग जो सुबह वक्त नहीं निकाल सकते तो वो मग़रिब के बाद इन कोर्सेज में शरीक हो सकते हैं, 1 घंटे से कम का ही दौरानिया होता है। और अगर आदमी मुस्तकिल मिजाजी से रहे तो इतना बहरहाल फ़ायदा हो जाता है कि वो कुरान को समझने लगता है, और जब कुरान पढ़ा जाता है तो मोटी मोटी बातें उसकी समझ आती हैं। तो फरमाया वला इन तबाता अहवाअहुम, और अगर आपने पैरवी की बिलफर्ज़ इन मुशरिकीन इन कुफ्फार की ख्वाहिशों की, बादा मा जाअका मिनल इल्म, इसके बाद के आ चुका है आपके पास इल्म, मा लका मिन अल्लाह मिन वलियुं वला वाक, तो नहीं होगा आपके लिए अल्लाह के सिवा कोई हिमायती और ना ही कोई बचाने वाला। आगे रिसालत पर जो शुभात थे, जो एतराज़ात थे मुशरिकीन के, उनका जवाब दिया जा रहा है। उनका पहला एतराज़ था कि नबी बशर नहीं हो सकता, नबी को तो फरिश्ता होना चाहिए, या इंसानों के अलावा कोई मखलूक होती जो भेजी जाती, ये हमारी तरह के इंसान ये कैसे नबी हो सकते हैं। इसी तरह दूसरा उनका मामला ये था कि फरमाइशी मुआजज़ा दिखाइए, ये नबी हैं तो भाई ये कहें और फौरन ये पहाड़ जो है सोने का बन जाए, और ये अल्लाह से कहें और फौरन ही एक बाग इनके लिए रेगिस्तान में उगाए, भाई ये तो नबी हैं, अल्लाह ताला इस पूरी कायनात का मालिक है, ये कहें और फौरन मौजज़ा नज़र आना चाहिए, ये उनका दूसरा मुतालबा। तीसरा वो कहते थे कि हम तो इनकार कर रहे हैं इनकी रिसालत का, नबूवत का, तो हम पर अज़ाब क्यों नहीं आता, ये तो कहते हैं कि जो तुम मेरा इनकार करोगे कुरान को नहीं मानोगे तो अजाब आएगा, तो हमने तो साफ कहा है कि हम नहीं मानते, हम पर अजाब क्यों नहीं आता, ये तीसरा एतराज़ था उनका। और चौथा ये कि जब हमारे लिए अजाब लिख ही दिया गया है तो मानने का क्या फ़ायदा, जब अजाब के हम मुस्तहक हैं तो अब ईमान ला के हमें क्या फ़ायदा होगा। इन सारे सवालात का जवाब दिया जा रहा है। तो पहले इश्काल का जवाब कि नबी बशर क्यों हैं, फरिश्ते क्यों नहीं, तो फरमाया वलकद अरसलना रसूलम मिन कब्लिक, और बेशक हमने भेजा है बहुत से रसूलों को आपसे पहले भी, वजअलना लहुम अज़वाजं वज़ुर्रिया, और हमने बनाया उनके लिए भी बीवियाँ और बच्चे। तो सारे अंबिया इंसान ही थे, अहले किताब से पूछने उनके जो 4000 अंबिया है 2000 साल दौर में, तो वो कौन थे, वो सब इंसान थे, उनके बीवी बच्चे थे। तो अगर आप भी इंसान हैं आपके भी बीवी बच्चे हैं तो इन्हें क्या एतराज़ है, भाई ज़मीन पर इंसान रहते हैं, इंसानों के लिए रोल मॉडल नमूना इंसान ही बन सकता है, वरना अगर अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजते तो लोग कहते भाई ये तो फरिश्ते हैं हम इंसान हैं,
ہمیں تو بھوک پیاس لگتی ہے، انہیں بھوک بھی نہیں لگتی، تو ہم کیسے وہ کریں جو یہ فرشتے کر رہے؟ اسی طرح دوسرے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے فرمائشی معجزے کا، وما کان لرسول ان یاتی بآیہ، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے پاس سے کوئی معجزہ دکھائے۔ معجزہ اصل میں فعل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، ہاں رسول کے ذریعے اسے ظاہر کیا جاتا ہے، ورنہ رسول میں خود سے معجزہ دکھانے کی کوئی طاقت نہیں، وہ تو اللہ کے اذن سے ہی معجزہ دکھایا جاتا ہے۔ فرمایا الا باذنہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ اور تیسرا اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ عذاب کب آئے گا، ہم تو انکار کریں، تو فرمایا لکل اجل کتاب، ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت لکھ دیا ہے، تو تم پر عذاب کا وقت لکھا ہوا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو عذاب آ جائے گا۔ اسی طرح کہتے تھے کہ بھئی اب تو ہم عذاب کے مستحق ہی ہیں، تو ایمان لا کر کیا فائدہ ہوگا؟ تو فرمایا یمح اللہ ما یشاء و یثبت، اور مٹاتا ہے اللہ جو چاہے اور اللہ ثابت رکھتا ہے جسے چاہے۔ تو تمہارے کفر اور شرک کو اس کی وجہ سے جو تم عذاب کے مستحق ہو گئے، اللہ اسے مٹا دے گا اگر ایمان لے آئے، نیک اعمال اختیار کیے، اور تمہیں جو اجر و ثواب میں ڈال دے گا۔ تو وَإِنَّهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور حقیقت یہ کہ اس اللہ ہی کے پاس ہے اصل کتاب، اشارہ ہے لوح محفوظ کی طرف، جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی سب لوح محفوظ میں، اور پوری تقدیر اس پوری کائنات کی یہ سب جو ہے لوح محفوظ کے اندر اللہ نے محفوظ رکھی ہے۔ آگے رسالت کی حقیقت بیان ہو رہی ہے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب نازل کر دیں، یا آپ کو پہلے وفات دے دیں آپ کے بعد ان پر عذاب نازل کریں، فانما علیک البلاغ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا، وعلینا الحساب، اور ہمارے ذمے حساب لے لینا، بس آپ اپنا کام کیجئے، تبلیغ کیجئے، انہیں قرآن کی دعوت دیجئے، ایمان لانے کی دعوت دیجئے، باقی آپ فکر نہ کریں۔ یا اگر ایمان نہیں لاتے، اپنے جو ہے کفر اور گناہوں کو نہیں چھوڑتے، تو حساب لینا ہماری ذمہ داری۔ آگے دنیا کے برے نتائج سے ڈرایا جا رہا ہے، اور مخالفین حق کے لیے وعیدیں آ رہی ہیں۔ وعید کہتے ہیں کسی نقصان سے ڈرانا۔ تو فرمایا اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا نعتی الارض ننقصھا من اطرافھا، کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے ہوئے ان کے اطراف سے۔ گویا آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور کفر جو ہے وہ سکڑتا جا رہا ہے، ایک تو یہ اس کی تشریح کی گئی، دوسرا یہ کہ آہستہ آہستہ آدمی اپنا وقت پورا کرتے کرتے اپنے آخری انجام کی طرف جا رہا ہے، تو کفار اور مشرکین اور گناہگار، گویا زمین تنگ ہو رہی ہے اور یہ بالآخر اپنے آخری جو انجام ہے، یعنی واصل جہنم ہونا، اس طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا واللہ یحکم، اور اللہ ہی حکم کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، اور کوئی ٹالنے والا نہیں ہے اللہ کے حکم کو، وہو سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اللہ کو وقت نہیں لگتا حساب لیتے۔ آگے آخرت کے بھی برے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے، وقد مکر الذین من قبلہم، اور بہت سی سازشیں کر چکے حق کے خلاف وہ لوگ جو ہے وہ اس سے پہلے، فللہ المکر جمیعا، پس اللہ ہی کی ہیں سب کی سب تدبیریں، یعلم ما تکسب کل نفس، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کس جان نے کیا کمائی کی ہے، کس نے نیکیاں کمائی ہیں، کس نے برائیاں کمائی ہیں، سب اللہ کے علم ہے، وسیعلم الکفار، اور اللہ خوب واقف ہے کفار سے، لمن عقب الدار، اور وہ اللہ جانتا ہے کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ آگے پھر ان کا رسالت پر اعتراض آ رہا ہے اور اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ آپ نہیں ہیں پیغمبر، آپ نہیں ہیں رسول، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ لوگ بھی جن کے پاس ہے کتاب کا علم، اشارہ اہل کتاب کی طرف، بھئی ان سے پوچھ لو، ان کی کتابوں میں بھی میری نشانی ہے، اور یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول ایسے پہچانتے تھے جیسے انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یعنی اولاد کی طرح، 10-15 لڑکوں میں آپ کا بیٹا کھیل رہا ہو تو آدمی کو کبھی غلط فہمی نہیں ہوتی اپنے بچے کو پہچاننے میں، بالکل ایگزیکٹلی پہچانتا ہے یہ میرا بیٹا ان میں، تو اتنی واضح نشانیاں تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اہل کتاب خوب پہچانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی برحق رسول ہیں۔ آگے پھر سورہ ابراہیم جو ہے وہ آ رہی ہے، اور اس سورت کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ 11 احوال کا تسلسل ہے اس سورت کے اندر، جیسے ابھی ہم نے سورہ یوسف پڑھی وہ 15 احوال کا تسلسل تھا، اور البتہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بس تھوڑا ہی سا ہے، لیکن سب سے پہلے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، پھر سابقہ نافرمان قوموں کا حال بیان ہو رہا ہے، پھر عذاب جہنم کا حال ہے، پھر اخلاص سے تہی اعمال کا حال بیان ہو رہا ہے، اور نمبر 5 دنیا داروں کو لیڈر بنانے کا حال بیان ہو رہا ہے، نمبر 6 حق اور باطل کا حال بیان ہو رہا ہے، نمبر 7 ناشکری کرنے والوں کا حال، اور نمبر 8 اللہ کی بے شمار نعمتوں کا حال، اور نمبر 9 ابراہیم علیہ السلام کا حال، اور نمبر 10 قیامت کے روز نافرمانوں کا حال، اور آخر میں پھر قیامت کا حال جو ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے کچھ ابتدائی باتیں ہیں اور حکمت انزال قرآن بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، حقیقی معنی اللہ کو معلوم ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، اور یہ کتاب ہے بڑی عظمت والی جو ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے دونوں ہو جاتے ہیں، صداقت قرآن بھی صداقت رسالت بھی۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل فرمائی گئی؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو دونوں چیزوں کی صداقت جو ہے ایک جملے میں ہو گئی۔ اور یہ کیوں نازل کی گئی کتاب؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف، شرک اور کفر اور جہالت اور دنیا اور آخرت میں جو گناہ اور آپ کہیں کہ بدعقیدگی اور بدعمالی، ان سب کے اندھیروں سے نکال کے آپ اسلام کی روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس راستے کی طرف جو زبردست ہے اور حمد و تعریف کے لائق ہے۔ آگے کافروں کے لیے وعید آ رہی ہے، فرمایا اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور تباہی اور بربادی ہے کافروں کے لیے شدید عذاب سے۔ تو ویل، ویسے حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی ایک وادی بھی ہے جس کا نام ہی ویل ہے، اور یہ اتنی بدترین ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ چاہتی ہے، لیکن اس کے لغوی معنی کر دیے جاتے ہیں تباہی اور بربادی۔ آگے پھر حقیقی کافروں کی پہچان کرائی جا رہی ہے، ان کی 3 علامات بیان ہو رہی ہیں۔ فرمایا نمبر 1، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ حقیقی کافر کون ہے؟ وہ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، انہیں یہ زندگی عزیز ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، وہاں کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اصل کیفیت اسی زندگی کی۔ اور نمبر 2، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ رکتے ہیں اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ اور نمبر 3، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ ڈھونڈتے ہیں دین میں، اسلام میں ٹیڑھ اور کمی اور کمزوری۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اور جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن میں مختلف کردار بیان ہوتے ہیں، ان کرداروں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور ہمیں دیکھنا یہ کہ کہیں یہ ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اگر برے لوگوں کا کردار بیان ہو رہا ہے، ان کی غلط صفات بیان ہو رہی ہے، تو ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے، ورنہ ایک عام مسلمان جو ہے جسے اگر تفسیر کا اصول نہ معلوم ہو تو ہم آیتوں کو ویسے ہی نکال دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو کافروں کے لیے آیتیں ہیں، یہ منافقوں کے لیے آیتیں ہیں، یہ سابقہ لوگوں کے لیے آیتیں ہیں، اور صرف ان آیتوں پر کانسنٹریٹ کرتے ہیں جو جنت کی بشارت والی ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے لیے۔ بھائی یہ ساری آیتیں قرآن پڑھنے والوں کے لیے، اس میں کہا جا رہا ہے تو اپنی تصویر دیکھو، اگر کوئی بری علامت ہمارے اندر ہے اسے دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور کچھ اچھی صفات بیان ہو رہی ہیں تو انہیں اپنے اندر اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہاں یہ 3 علامات بیان ہو رہی ہیں، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا، خود اور دوسروں کو سیدھے راستے سے روکنا، اور نمبر 3، دین میں کجی کمزوری نقص تلاش کرنا۔ تو جن لوگوں میں یہ صفات ہوتی ہیں ان کے لیے کہا گیا اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ ہیں بڑی دور کی گمراہی میں۔ اور حکمت عربیت قرآن بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں کیوں نازل کیا؟ بہت ساری زبانیں، ساری اللہ کی زبانیں، کسی اور زبان میں نازل فرما دیتے۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول، الا بلسان قومہ،
مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولنے والا. شاہ صاحب ترجمہ کرتے ہیں اپنی قوم کی بولی بولنے والا. اور کیوں ایسا کیا؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ رسول کھول کر بیان کر دیں اپنی قوم سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب جب قوموں پر نازل کی تو وہ انہی کی زبانوں میں نازل کی. اب یہ قرآن پھر اللہ نے عربی میں نازل کیا، پہلے جتنی کتابیں تھیں وہ اسی قوم کے لیے تھیں، ساری انسانوں کے لیے نہیں تھی. اب یہ جو قرآن ہے یہ تمام انسانوں کے لیے، اور رہتی دنیا تک قیامت تک جتنی نسلیں آنے والی ہیں سب کے لیے. تو اب زبانیں آپ کو پتہ ہے 30 سال میں بدل جاتی ہیں، اور اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا. جو ہمارے بچپن میں زبان بولی جاتی تھی آج آپ دیکھیں اس میں بڑا فرق آ گیا. غالب کی شاعری پڑھیں آپ کو اردو ہی نہیں محسوس ہوگی، لگے گا پتہ نہیں کون سی قدیم زبان پڑھ رہے. تو یہ تو قرآن کی شان ہے کہ اس کی وجہ سے عربی زبان اپنی جیسے 1400 سال پہلے تھی ویسے ہی آج ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن نے ایک زبان کو اسی طرح محفوظ رکھا ہے، حالانکہ جو لوکل عربی ہے جو وہاں کے رہنے والے بولتے ہیں وہ بہت مختلف ہے قرآن سے، لیکن قرآن کی عربی بہرحال آج بھی سمجھی بھی جاتی ہے اور بولی بھی جاتی ہے. تو فرمایا فَيُذِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ، اور ان کے لیے جو یعنی اللہ گمراہ کر دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، یعنی اس قرآن کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا ہے. اور گمراہی اور ہدایت کا جب بھی ذکر آتا ہے تو دو کمپوننٹ یاد رکھیے، جیسا آدمی ارادہ کرتا ہے اللہ ویسی توفیق دے دیتا ہے. جو لوگ قرآن پڑھ کر بھی گمراہی کا ہی ارادہ کرتے ہیں اور نافرمانیوں پر ہی کاربن رہتے ہیں تو انہیں قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی، اور وہ لوگ جو قرآن پڑھ کر ہدایت اللہ کی فرما برداری کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیتا ہے. یہ انشاءاللہ جو ہے آگے سورہ صف میں آیت نمبر 5 میں دونوں کمپوننٹ کا ذکر ہے، اسی طرح اور بھی کئی مقامات پر دونوں حصوں کا ذکر ہے، وہاں پڑھیں گے. اب پہلا حال آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا حال، اور یہ آپ کہیں گے کہ رسالت کے لیے، توحید کے لیے، کتاب کے لیے یہ نقلی دلیل ہے. نقلی دلیل کیا ہوتی ہے؟ جو وحی کے ذریعے دی جائے. عقلی دلیل کیا ہوتی ہے؟ جو آدمی کو کہا جائے کہ غور و فکر کرو اور پھر اس نتیجے پر پہنچو گے جو تمہیں قرآن بتا رہا ہے. تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، اشارہ معجزات کی طرف. ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، مقصد کیا تھا بھیجنے کا؟ کہ نکالیے اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف. وذکرہم بایام اللہ، اور یاد دلائیے انہیں اللہ کے عذاب کے دن. یہ ایام اللہ اور آلائے اللہ، یہ دو اصطلاحات ہیں قرآن کی. آلائے اللہ کہلاتے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کے ذکر سے اللہ کی یاد دہانی، اور ایام اللہ کہلاتے ہیں کہ وہ دن جن میں اللہ کے نافرمانوں پر اللہ کا عذاب آیا، ان کے ذریعے اللہ کی یاد دہانی. تو یہاں ایام اللہ کا ذکر آ رہا ہے. اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اور بے شک اس میں ہیں نشانیاں، عبرت کی نشانیاں. لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے. آگے تبلیغ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے. اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو جو اللہ نے نعمتیں کی، احسان فرمائے تم پر. اذ انجاکم من آل فرعون، جبکہ اس اللہ نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بڑا ہی برا جو ہے وہ عذاب دیتے تھے، اور وہ کیا تھا؟ ویذبحون ابناءکم، اور وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم، اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ تمہاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت عظیم. آگے قانون خداوندی کا ذکر آ رہا ہے نعمتوں کے بارے میں اور نعمتوں کی ناشکری کے بارے میں. فرمایا وَإِذْ تَعَزَّنَا رَبُّكُمْ، اور جبکہ اعلان فرما دیا تمہارے رب نے. لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے اللہ کی نعمتوں کا. تو فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم بھی پھر لازمن اور دیں گے تمہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون شکر اور ناشکری ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور دیتے ہیں. لیکن شکر کے معنی کیا ہیں یہ بھی سمجھ لیں. تصور النعمت و اظہارها، نعمت کا پاس کرنا، خیال کرنا اور پھر اس کا اظہار کرنا.
تو اگر کسی کو نعمت کا ادراک ہی نہ ہو کہ کتنی قیمتی نعمت ہے تو وہ اس کا صحیح شکر ادا نہیں کر سکتا. مثال اس کی یہ کہ آپ کو کسی نے نہایت قیمتی ہیرا دیا, کروڑوں کی ماریت کا ہیرا, آپ کی زندگی بدل سکتا ہے لیکن آپ کو احساس ہی نہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کانچ کا ٹکڑا ہے, تو آپ اس ہیرے کا صحیح حق ادا نہیں کریں, اسے ادھر ادھر کہیں رکھ کر بھول جائیں گے. لیکن اگر آپ کو اس کی صحیح قدر ہو, پتہ ہو یہ کتنا قیمتی ہے, تو پھر آپ اس کا صحیح استعمال کریں. تو سب سے پہلی جو شکر کا ذریعہ ہوتا ہے وہ نعمت کا ادراک ہوتا ہے. ایسے شکر بالقلب بھی کہا جاتا ہے, دل سے احساس ہونا کہ یہ اللہ کی نعمت. پھر شکر کا دوسرا درجہ ہوتا ہے شکر باللسان, زبان سے بھی شکر ادا کرنا. تو اللہ آپ کا شکر ہے, الحمدللہ, تو یہ کہنا جو ہے زبان سے بھی چاہیے. اب پھر شکر کا تیسرا درجہ ہوتا ہے شکر بالجوارح, یعنی نعمت کا صحیح استعمال کرنا, یہ بھی شکر میں شامل ہے. اگر دل میں احساس ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے, زبان سے بھی شکر ادا کر دیا لیکن نعمت کا صحیح استعمال نہیں کیا, تو یہ بھی ناشکری ہوتی. فرض کریں کہ آپ کو کسی نے بہت عمدہ شال دی ہے, تو شکر بالقلب کیا ہے کہ آپ دل میں کہیں گے کہ بھئی اس نے بڑا خیال کیا, بڑی اچھی شال مجھے دی ہے. اور شکر باللسان کیا ہے کہ آپ اس شخص سے کہیں گے بھئی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا تحفہ دیا مجھے. لیکن اب آپ کر یہ رہے ہیں کہ اس شال کو آپ نے پوچھے کا کپڑا بنا دیا اور گھر میں آپ فرش صاف کر رہے ہیں شال سے, تو یہ بھی ناشکری ہے, کیونکہ شال اس لیے نہیں دی گئی تھی, وہ تو اس لیے چادر دی گئی تھی کہ آپ محفل میں پہن کر جاتے, لیکن اس کا غلط استعمال کرنا یہ بھی ناشکری میں آتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم ہماری نعمتوں کا پر شکر کرو گے تو ہم مزید دیں گے. ولئن کفرتم, اور اگر تم نے کفران نعمت کیا, ناشکری کی, تو ایسا نہیں ہے کوئی بات نہیں, بلکہ فرمایا ان عذابی لشدید, تو پھر میرا عذاب بھی بہت شدید. تو نعمتوں پر شکر کرنے پر نعمت بڑھائی دی جاتی, اور نعمتوں کی ناشکری کرنے پر اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں, عذاب دیتے ہیں. تو فرمایا وقال موسیٰ, اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان تکفرو انتم ومن فی الارض جمیعا, اگر کفر کرو گے تم اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب کے سب, فإن اللہ لغنی حمید, تو بھی اللہ تعالیٰ غنی ہے, آپ سے آپ تعریف کیا. سارے انسان اور جن اللہ کے 100% جو ہے باغی ہو جائیں, نافرمان ہو جائیں, تو بھی اللہ تعالیٰ کی خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی, اور اسی طرح سب کے سب اللہ کے 100% عبادت گزار بن جائیں, تو بھی اللہ کے خزانوں میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. یعنی معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کے محتاج نہیں, اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں. ہم اگر عبادت کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں, اور اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں, بلکہ وہ اپنا ہی نقصان ہے. تو یہ بڑی عمدہ دعوت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی. اب دوسرا حال آ رہا ہے, یعنی اقوام سابقہ کا حال, اس میں قوم نوح, قوم عاد, قوم ثمود, ان کا ذکر آ رہا ہے. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم, کیا نہیں پہنچی ہے مسلمانوں تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے ہوئے, اور بلکہ اس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اہل مکہ اور پھر آج کا دور بھی اگر آپ لیں تو تمام مخاطبین ہیں. اور وہ کون سی قومیں ہیں؟ قوم نوح و عاد و ثمود, یعنی نوح علیہ السلام کی قوم, اور قوم عاد و ثمود. والذین من بعدہم, اور وہ لوگ بھی جو ان کے بعد ہوئے, جیسے امور و صدوم کی بستیوں والے, اہل مدین والے, آل فرعون, یہ سب ان کے بعد آئے. لا یعلمہم الا اللہ, اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ نہیں جانتا انہیں سوائے اللہ کے, ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہوا, وہ بھی نافرمان قومیں تھیں. فرمایا جاءتہم رسلہم بالبینات, ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ, اور یہ بینات میں معجزات بھی آ جاتے ہیں, کتابیں بھی آ جاتی ہیں. تو رسول جو ہے کتابوں کے ساتھ آئے, رسول معجزات کے ساتھ آئے. فردوا ایدیہم فی افواہم, پھر انہوں نے رکھ دیے اپنے ہاتھ ان رسولوں کے منہ پر. جب کسی کو چپ کرانا ہوتا ہے, خاموش کرانا, تو ان کے منہ پر ہی ہاتھ رکھ دیتے تھے کہ آپ بولے ہی نہیں. تو فرمایا وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بھی, اور کہنے لگے کہ ہم نے تو انکار کیا اس کا جسے دے کر آپ کو بھیجا گیا. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ, اور بے شک ہم تو شک میں ہیں اس کے بارے میں کہ جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں, یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو, اور یہ شک ہمیں مسترب کیے ہوئے. آگے رسولوں کی دعوت بیان ہو رہی ہے. لَقَدْ رُسُلُهُمْ, اور فرمایا قَالَتْ رُسُلُهُمْ, اور کہا ان کے رسولوں نے أَفِي اللَّهِ شَكٍّ, کیا اللہ کے بارے میں تم شک میں پڑے ہو؟ فاطر السماوات والارض, جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا, یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم,
اور وہ بلاتے وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہیں بخش دے تمہارے لیے تمہارے گناہ، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ ڈھیل دے رہا ہے تمہیں ایک مقررہ، ایک معلوم، ایک مقرر وقت تک کے لیے. اس پر پھر کفار کا اعتراض ہے، قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا، وہ کہنے لگے کہ تم لوگ تو نہیں ہو مگر ہماری طرح کے انسان، تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا، اور تم چاہتے ہو کہ تم روک دو ہمیں، أَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، یعنی ان سے جن کی پوجا کرتے تھے ہمارے باپ دادا، فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، پس لے آؤ ہم پر، ہمارے پاس کوئی واضح جو ہے وہ دلیل. اس کا جواب دے رہے ہیں رسول، قَالَتْ رَهُمْ رُسُلُهُمْ، اور کہا ان سے ان کے رسولوں نے، اِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، کہ ہم نہیں ہیں مگر جو ہے وہ تمہاری طرح کے انسان، لیکن فرق کیا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے. ہم میں تم میں فرق اتنا ہے کہ اللہ نے ہمیں نبوت دی ہے، ہم پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، باقی تم بھی انسان ہو ہم بھی انسان ہیں، تمہارے بھی بیوی بچے ہیں ہمارے بھی بیوی بچے ہیں، تمہیں بھی بھوک پیاس لگتی ہے ہمیں بھی لگتی ہے، انسان ہونے کے ناطے ہم برابر ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم پر وحی نازل ہوتی ہے، ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. یہ انبیاء نے جواب دیا، وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان، اور ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے تمہارے سامنے کوئی واضح معجزہ پیش کر دیں، کوئی تمہارے مطالبے پر جو ہے وہ دلیل جو ہے وہ تمہیں دکھا دیں کوئی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے تمام اہل ایمان کو بھی، ایمان لانے والوں کو بھی. رسولوں کا کردار بیان ہو رہا ہے، فرمایا وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ، اور کیا عذر ہے ہمارے پاس کہ ہم نہیں بھروسہ کریں اللہ پر، وقد ہدانا سبولنا، جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اپنے دین کے راستے کی طرف، ولنصبرن علی ما آذیتمونا، اور ہم تو ضرور صبر کریں گے اس پر جو تکلیفیں تم پہنچاتے ہو ہمیں، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے تمام بھروسہ کرنے والوں. دیکھیں اپنی قوت پر بھی بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، خود پسندی اور جسے ہم سیلف کیا کہلاتا ہے، بہرحال خود پسندی سے بڑھ کر خدا پسندی ہونی چاہیے، خود اعتمادی اردو میں کہتے ہیں، سیلف کانفیڈنس انگریزی میں کہتے ہیں، تو خود اعتمادی بھی ایک حد تک، اور وہ بھی اگر بڑھ جائے تو یہ بھی توکل کے خلاف ہو جاتی ہے، خود اعتمادی نہیں خدا اعتمادی ہونی چاہیے، اور سیلف کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے، گاڈ کانفیڈنس ہونا چاہیے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، ہمارا کہاں چلتا ہے اس کائنات میں، اس کائنات میں تو چلتی ہے اللہ کی. آگے کفار کی سرکشی کا ذکر آ رہا ہے، وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے اپنے رسولوں سے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، کہ ہم ضرور نکال دیں گے تمہیں اپنے وطن سے، اپنے علاقوں سے، اَوَلَا تَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، سوائے اس کے کہ تم واپس آ جاؤ ہمارے طریقے پر، ہم بھی شرک کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تم بھی اگر یہ کرنے لگو تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر تم نے ہمیں منع کیا ان چیزوں سے تو ہم نکال باہر کریں گے تمہیں اپنے علاقے سے. وَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، بس وہی کی ان رسولوں کی طرف ان کے رب نے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ان ظالموں کو، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ہم پھر آباد کر دیں گے تمہیں اس ملک میں ان کے بعد، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ، اور یہ اس لیے کہ ڈرتا ہے کھڑا ہونے سے وہ میرے پاس، وَخَافَ وَعِيد، اور ڈرتا ہے میرے عذاب کے وعدے سے. تو جو کوئی اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہتا ہے، اور جو کوئی جو ہے وہ اللہ کے عذاب کے وعدے سے ڈرتا رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. فرمایا وَاسْتَفْتَحُوا، اور رسولوں نے فتح مانگی، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ناکام ہوا ہر کوئی جابر اور سرکش. تو رسول کامیاب رہے اور ان کی مخالفت کرنے والے چاہے کتنے ہی جابر ہوں، کتنے ہی بڑے ہوں، کتنی قوت والے ہوں، وہ سب کے سب ناکام رہے. اب تیسرا حال آ رہا ہے، عذاب جہنم کا حال. فرمایا مِن وَرَائِهِ جہنم، اور اس کے پرے ہے جہنم، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں کا عذاب تو ہے ہی نافرمانوں پر، لیکن یہی نہیں ہے، اس کے بعد پھر ایک اور عذاب بھی ہے جو جہنم کا ہے، وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور پھر ایسے برے لوگوں کو وہاں پلایا جائے گا پانی پیپ کا، يَتَجَرَّعُوهُ، کہ وہ بمشکل گھونٹ گھونٹ پئیں گے اسے، آپ خود سوچیں پیپ اور خون کون پی سکتا ہے، بڑی مشکل سے گھونٹ جو ہے وہ حلق سے نیچے اتارے گا، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُ، اور نہیں اتار سکیں گے اسے بھی حلق سے، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اور آئے گی ان پر موت کے اسباب ہر طرف سے، گویا جو ہر طرف ایسے بڑے بڑے جہنم میں ٹارچرز ہوں گے، اتنے بڑے بڑے قسمہ قسم کے عذاب ہوں گے، گویا وہ موت ہی تک پہنچا دینے والے ہیں، لیکن فرمایا وما ہوا بمیت، لیکن وہ مریں گے نہیں، عذاب کے یعنی موت کے اسباب تو ہوں گے لیکن موت نہیں آئے گی، یہ بھی ایک بڑا ٹارچر ہوتا ہے، بھائی آدمی کہتا ہے اب میں پھنسی گیا ہوں، مجھ پر عذاب ہی ہے، تو کہتا ہے ایک ہی دفعہ مار دو بس مجھے، ایک ہی وار کیا جائے مر جاؤ، یہ کیا کہ کچوکے پہ کچوکے لگ رہے ہیں اور موت بھی نہیں آ رہی، تو یہی عالم وہاں اس کی خبر دی جا رہی ہے، فرمایا وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اب اس کے پیچھے ہوگا بڑا سخت عذاب، تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہم سب کو جہنم کے اس برے حال سے بچائے۔ آگے پھر یہ جو ہے چوتھا حال آ رہا ہے، اخلاص سے خالی نیکیوں کا حال، اور قرآن میں تین جگہ پہ مثالیں آئی ہیں، ایسے لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے لیے نیکیاں کرتے ہیں ان کی نیکیاں قابل قبول نہیں ہوں گی، سورہ نور میں آتا ہے کہ وہ سراب کی طرح ہوں گی، جیسے پیاسا آدمی جب صحرا میں بھٹک رہا ہو تو اسے دور پانی نظر آتا ہے لیکن وہ پانی نہیں ہوتا، چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو ریت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سورہ فرقان میں آیا ہے کہ خلوص سے خالی نیکیاں، وہ نیکیاں جو اللہ کے لیے نہیں دکھاوے کے لیے کی گئی ہوتی ہیں، وہ راک کے ڈھیر کی مانند، کہ جنہیں جو تیز ہوا جو ہے جسے اڑا دیتی ہے، یہاں پر بھی جو ہے مثال آ رہی ہے، اور یہاں پر بلکہ سورہ ابراہیم میں راک کے ڈھیر کی مثال ہے، اور سورہ فرقان میں وہاں غبار کی مثال ہے کہ دھول جسے اللہ ٹھوکر مار کر بکھیر دے۔ تو فرمایا مثل الذین کفروا بربہم، اور حال ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم کرماد، ان کے جو نیک اعمال ہوں گے وہ راکھ کی مانند ہوں گے، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جس پر زور کی ہوا چل رہی ہو ایک بڑے آندھی کے روز، تو آپ ذرا امیجن کریں راکھ کا ڈھیر ہے اور تیز ہوا چل رہی ہے تو وہ راکھ کہاں رہے گی، وہ تو ہوا لے کر اسے ادھر سے ادھر کر دے گی، وہ موجود ہی نہیں رہے گی، تو وہ لوگ جنہوں نے دکھاوے کی نیکیاں کی ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا آخرت کے دن، راک کی طرح سب کچھ غائب ہو جائے گا، تہی دست ہوں گے، مفلس ہوں گے، نیکیاں ہوں گی نہیں ان کے پاس۔ تو فرمایا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اور نہیں پا سکیں گے وہ ان اعمال پر جو انہوں نے کمایا ہے کچھ بھی، کوئی اس کا اجر جو ہے انہیں نہیں ملے گا، ذالک ہوا الضلال البعید، اور یہی ہے سخت دور کی گمراہی۔ آگے اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہو، یہ جو ہے وہ گویا مضمون آ رہا ہے، الم ترى ان الله خلق السماوات والارض بالحق، کیا اے مخاطب تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو برحق، یہ مصلحتن ہے، یہ علل تب نہیں ہے، یہ اتنی بڑی کائنات یوں ہی نہیں بنا دی اللہ نے، اس پوری کائنات کا مقصد ہے، اور اس میں سے ایک مقصد کیا ہے، وہ انسانوں کی آزمائش ہے۔ تو فرمایا این یشا یذہبکم، اور اگر وہ اللہ چاہے تو لے جائے تم سب کو، ویاتی بخلق جدید، اور لے آئے تمہاری جگہ کوئی اور مخلوق، تو آخر ہم آج ہیں نا یہاں، اللہ چاہے ہم سب پر موت طاری کر دے، ایک اور قوم کو جو ہے وہ آباد کر دے یہاں، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور اللہ پر ایسا کرنا کوئی دشوار نہیں ہے، بہت آرام سے اللہ ایسا کر سکتے ہیں۔ آگے پھر دنیا داروں کو لیڈر بنانے کا حال آ رہا ہے، پانچواں حال ہے، گیارہ حال ہم نے کہا تھا اس صورت میں، تو دنیا داروں کو لیڈر بنانا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا، ان کے فرما برداری کرنا، اور اللہ اور رسول کے پیغام کو ترک کر دینا، تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور کھڑے ہوں گے وہ سب کے سب اللہ کے سامنے، فَقَالُوا الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کہیں گے وہ کمزور لوگ ان لوگوں سے جو تکبر کیا کرتے تھے، پیروی کرنے والے، پیچھے پیچھے چلنے والے، وہ اپنے لیڈروں سے کہیں گے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا، ہم تو تمہاری اتباع کیا کرتے تھے، تمہارے احکامات مانا کرتے تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، کیا تم آج کفالت کر سکتے ہو, کفایت کر سکتے ہو ہماری, من عذاب اللہ من شیء, اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی؟ بھائی ساری زندگی تمہاری خدمت کرتے رہے, تمہاری بات مانتے رہے, آج اللہ کا عذاب ہم سے دور کر کے دکھاؤ, تم لیڈر بنے رہے ہمارے. تو اس پر وہ جواب دیں گے, قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم, لیڈر کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے, ہم تو خود گمراہ تھے, خود بھٹک رہے تھے, خود دنیا اور آخرت میں رسوائی ہمارے حصے میں آئی ہے, تو ہم تمہیں کیا بچائیں اب اللہ کے عذاب سے. تو فرمایا سواؤن علینا, اور وہ لیڈر کہیں گے برابر ہے ہم پر, اجزعنا ام صبرنا, خواہ ہم جزا فضا کریں شور مچائیں اللہ کے عذاب میں یا پھر ہم صبر کریں, مالنا من محیص, اب نہیں ہے ہمارا کوئی بھی چھٹکارا, اب تو بچ گئے, اب یہاں سے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں. وقال الشیطان لما قضی الامر, اور یہ سارے جو غلط قسم کے دنیا دار لیڈر ہیں ان سب کا لیڈر اس کا ذکر آ رہا ہے, فرمایا اور کہے گا شیطان جبکہ فیصلہ ہو چکا ہوگا, معاملات نمٹائے جا چکے ہوں گے, اور شیطان خطاب فرمائے گا پھر سارے لوگوں سے, گویا دنیا داروں کا اصل لیڈر اب وہ خطاب فرما رہا ہے, ان اللہ وعدکم وعد الحق, وہ کہے گا اللہ نے اے لوگوں تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ, ووعدتکم فاخلفتکم, اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا, سبز باغ دکھائے تھے اور میں نے اس کی خلاف ورزی بھی کر لی, میں اس کے خلاف کیا, وما کان لی علیکم من سلطان, اور نہیں تھا مجھے تم پر کوئی بھی زور حاصل, میں زبردستی تو تم سے گناہ نہیں کرائے, اور میں نے کیا کام کیا, الا ان دعوتکم, میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی, فاستجبتم لی, بس تم نے میری دعوت کو قبول کیا, اس پر لبیک کہا, فلا تلومونی, بس اب مجھے ملامت نہ کرو, فلومو انفسکم, اپنے آپ کو ملامت کرو, ما انا بمصرخکم, اور آج میں تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا, وما انتم بمصرخی, اور نہ ہی تم میری مدد کو آج پہنچ سکتے ہو, انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, اور میں تو انکار کرتا ہوں اس کا جو مجھے تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کا اس سے پہلے. شیطان کو کیسے شریک ٹھہرایا جاتا ہے, اللہ کے حکم کی جگہ شیطان کی بات مانی جاتی, تو انکار کر دے گا کہ میں انکار کرتا ہوں اس سے کہ تم جو میری فرما برداری کرتے تھے اس سے پہلے, ان الظالمین لہم عذاب علیم, اور بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب. تو کاش کہ آج ہم غور کریں کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں, قیامت کے دن یہی لیڈرز والا انجام ہمارا ہوگا, غور کریں ہم نے کنہیں اپنا لیڈر بنایا تھا, اللہ کرے کہ وہ صالح لوگ ہوں, وہ نیک لوگ ہوں جو خود بھی ہدایت کے رستے پہ چل رہے ہوں اور ہم بھی ان کی پیروی کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں, لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ خود گمراہ ہیں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں تو وہ نہ صرف خود ہلاک ہوں گے بلکہ ہمیں بھی بدترین رسوائی اور بدترین ہلاکت تک لے جائیں گے. تو یہ قرآن میں 6 موقعوں پر یہ آیا ہے کہ دنیا دار لوگوں کو لیڈر اپنا امام نہ بناؤ, اپنا لیڈر نہ بناؤ, ورنہ جو بھیانک انجام ان کا ہوگا تم بھی اس میں شریک ہو کے ساتھ ساتھ. آگے پھر 6 حال آ رہا ہے, حق و باطل کا حال. الم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ, اور کیا نہیں دیکھی آپ نے کہ کیسے میں بیان کی اللہ نے مثال کلمہ طیبہ کی, پاکیزہ کلمے کی, کا شجرۃ طیبہ, پاکیزہ کلمہ کیسے ہوتا ہے, ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہوتا ہے, اصلہ ثابت, اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں, وفرعها فی السماء, اس کی شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. کلمہ طیبہ کی یہی مثال ہے, جب یہ دل میں اپنی شاخیں جو ہے وہ دل کے اندر اپنی جڑیں پھیلا لیتا ہے تو پھر ایک مومن کے سیرت و کردار میں اس کے ثمرات لگتے ہیں, اور وہ ساری خوبیاں جو اللہ کو پسند ہیں وہ ایک مومن کے اندر پیدا ہوتی ہیں. جس طرح ایک مضبوط درخت پھر وہ کھڑا رہتا ہے اپنی جڑوں پر, اس کی جڑیں خوب پھیلی ہوئی ہوں زمین پر تو بڑی سے بڑی آندھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی, وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے, اور یہ مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کلمہ طیبہ کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ پاکیزہ کلمہ عطا فرمائے, اور ہمیں بھی ایک مضبوط پاکیزہ شجر جو ایک مومن ہے ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا, اور وہ لاتا اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے, مومن کے اچھے اور سیرت و کردار سے تمام مخلوق فائدہ حاصل کرتی ہے, وہ سب کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے, جس طرح ایک اچھا درخت وہ پھل سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے, اپنے سائے سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے, اپنی لکڑی سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے, اسی طرح ایک مومن بھی اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث بنتا ہے۔ تو فرمائے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ ہمیں بھی نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کلمہ طیبہ کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ کیسا ہوتا ہے، یعنی شرک اور کفر اور نافرمانی، اور پھر ایسا کلمہ اختیار کرنے والوں کے لیے ایک بری مثال بھی بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال ناپاک اور برے کلمے کی ایسی ہے، كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، گویا کہ خراب درخت کی سی، اشتست من فوق الارض، جو اکھاڑا جا سکتا ہے زمین کے اوپر ہی سے، ما لها من قرار، اسے کوئی استحکام حاصل نہیں ہوتا، اس کی جڑیں ہی نہیں ہوتی، بس وہ زمین کے اوپر سے اوپر ہی اوپر اگا ہوا ہوتا ہے، ذرا سے تیز ہوا چلتی ہے، ذرا سی کوئی ٹھوکر مارتا ہے، اس کی جڑیں باہر آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اسے کوئی قرار، اس کوئی استحکام نہیں ہے۔ ایسے پھر فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اور پھر ثابت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان پر ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول الثابت، یعنی ایک نہایت بابرکت اور ثابت رکھنے والی بات پر، اشارہ ہے کلمہ طیبہ کی طرف، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، ویذل اللہ الظالمین، اور اللہ گمراہ کر دیتا ہے ظالموں کو، ویفعل اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ آگے پھر ساتواں حال آ رہا ہے، ناشکری کرنے والوں کا حال۔ الم ترا الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے بدل لی اللہ کی نعمت کو کفر سے؟ اللہ نے ایمان دیا تھا، نیک کلمے، پاکیزہ کلمے کی توفیق دی تھی، لیکن انہوں نے گناہوں کو ترجیح دی اور اس پاکیزہ کلمے کو کفر اور شرک اور نافرمانی سے بدل لیا۔ تو فرمایا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور پھر جا اتارا اپنی قوم کو جو ہے ہلاکت کے گھر میں، اور وہ ہلاکت کا گھر کیا ہے؟ جہنم، وہ جہنم ہے، یصلونھا، جس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو دنیا دار لیڈر، وہ خود اور اپنی قوم کو اپنے پیچھے لانے والوں کو ہلاکت کے گھر تک لے جاتا ہے، جو جہنم ہے۔ اور مشرکین سے کے لیے جو ہے وہ انہیں وعید سنائی جا رہی ہے، وجعلوا للہ اندادا، اور ٹھہرایا انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ گمراہ کر دیں اس اللہ کے راستے سے، قل تمتعوا، اے نبی کہہ دیجئے فائدہ اٹھا لو، یعنی دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، پھر تمہارا لوٹنا ہوگا مگر جہنم کی طرف، آگ کی طرف۔ اللہ اس برے انجام سے ہم سب کو بچائے۔ آٹھواں حال آ رہا ہے، اللہ کی بے شمار نعمتوں کا حال۔ مومنین کو تلقین شکر کی جا رہی ہے، قل لعبادی الذین آمنوا، اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے، یقیم الصلاۃ، کہ وہ قائم کریں نماز، وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور خرچ کریں اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی۔ چھپ کر کرنے سے اخلاص برقرار رہتا ہے، اعلانیہ ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب آدمی اکیلے اس ضرورت کو پورا نہ کر سکتا ہو، پیسوں کی زیادہ ضرورت ہو، وہ خود پورا کر نہ سکتا ہو، تو اعلانیہ دے تاکہ باقیوں کو بھی ترغیب ہو اور وہ بھی اس کار خیر میں جو ہے وہ حصہ لیں۔ تو فرمایا من قبل ان یاتی یوم، اور یہ نماز قائم کرو، اور بلکہ ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے دو، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے پہلے کہ آ جائے وہ دن، لا بیع فیہ ولا خلال، کہ نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی اس دن اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ قیامت والے دن آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ یہ ایک لاکھ روپے لے لیں، مجھے دو نیکیاں دے دیں، کوئی تجارت نہیں ہوگی اور کوئی دوستی، تعلقات، پرچیاں وہ قیامت کے دن نہیں بخشوا سکیں گے۔ تو فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، تذکیر بعلی اللہ، اللہ کی نعمتوں سے اللہ کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ فرمایا اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور دوسری نعمت، اور وہی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی۔ پھر تیسری نعمت، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ، پھر نکالے اللہ نے اس پانی کے ذریعے سے بہت سے پھل تمہارے لیے بطور رزق۔ اور نمبر چار، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور صلی اللہ نے تابع کر دیا تمہارے کشتیوں کو. آپ دیکھیں کہ ایک روپے کا سکہ رکھیں پانی پر وہ ڈوب جاتا ہے, اور ٹنوں وزنی جہاز پانی کا چلتا رہتا ہے. بھائی یہ کون چلا رہا ہے اسے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ان کشتیوں کو, جہازوں کو انسانوں کے لیے. لتجریہ فی البحری بامری, تاکہ وہ سمندر میں چلیں اس اللہ کے حکم سے. وسخر لکم الانہار, اور تمہارے لیے مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کو, نہروں کو. اب ان دریاؤں پر ہم بند باندھتے ہیں اور جو اس سے بجلی پیدا کرتے ہیں, اس سے اور بہت سے آبپاشی کے کام لیتے ہیں, بہت کچھ ہم نے, اتنے بڑے بڑے زوراور دریا ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو قابو دے دیا ان کے اوپر. تو یہ اللہ کی ساری نعمتیں. اسی طرح چھٹی نعمت کا ذکر آ رہا ہے, وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ, اور اللہ نے تابع کر دیا تمہارے لیے سورج کو بھی اور چاند کو بھی, اور دونوں چل رہے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق. اس لیے انسانوں نے دائمی کیلنڈر بنائے ہیں کہ فلا دن فلا تاریخ کو سورج اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر نکلے گا. ہر سال ایسے ہی ہو رہا ہے, دسیوں سال گزر گئے ہیں, سینکڑوں سال شاید آگے بھی ہوں تو وہ بھی گزر جائیں گے, لیکن جو اللہ نے ٹائم ٹیبل رکھ دیا اسی پر چل رہا ہے. تو یہ ایک ہوتا ہے سولر کیلنڈر, یعنی شمسی جو تاریخ ہیں اس میں سورج کب نکلے گا, کب غروب ہوگا وہ طے ہے, اور ہر سال اس دن جو ہے سورج اسی وقت نکلتا ہے اسی وقت غروب ہوتا ہے. اسی طرح نیچرل کیلنڈر یہ چاند بھی ہے, روزانہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہینے کا کون سا دن ہے. تو فرمایا نمبر آٹھ, وسخر لکم اللیل والنہار, اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو بھی. وآتاکم من کل ما سألتموہ, اللہ کی نبی نعمت, اللہ نے دی تمہیں ہر وہ چیز جو تم نے مانگی. اور بہت ساری لا تعداد نعمتیں وہ ہیں جو اللہ نے بغیر مانگے دی ہیں. ہم نے کبھی اللہ سے دعا کی کہ اللہ آکسیجن دے ہمیں, آکسیجن کے بغیر ہم دو منٹ نہیں رہ سکتے. ہم نے کبھی اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمارے دل کو دھڑکاتا رہے, ہمارے پھیپھڑوں کو سانس لینے کی توفیق دے, ہمارے زندگی کو برقرار رکھے. تو کہاں, یہ بہت سی نعمتیں اللہ بغیر مانگے دے رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو مانگتے ہو وہ بھی اللہ دیتا ہے. اور نمبر دس, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, قرآن میں دو جگہ آتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے اللہ کی نعمتوں کو. ان الانسان لظلوم کفار, لیکن یقیناً انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکر ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر کرتا, اللہ کی فرما برداری کرتا, لیکن نعمتیں اللہ کی کھا رہا ہے اور گاتا کسی اور کی. تو بھائی جس کی کھاتے اسی کی گاؤ, تو اسی کی تعریف بھی تو کرو. نہیں, نعمتیں اللہ کی استعمال ہوتی ہیں اور کریڈٹ کسی اور کو دیتا رہتا. آگے پھر نواں حال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے, اور بس یہ رکو ہم پڑھ کر پھر جو ہے وہ انشاءاللہ, ایک رکو اور رہ گیا ہے اس سورت کے اختتام پر, وہ انشاءاللہ کل کر لیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کا حال, اور خاص بات یہ ہے کہ سات دعاؤں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اور یاد کرو جب کہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے, پہلی دعا آ رہی ہے, رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا, اے میرے رب بنا دیجئے اس شہر کو امن کا گھر. حالانکہ وہاں جنگل بیابان تھا, کوئی رہنے والے ہی نہیں تھا مکہ میں, صرف پہاڑ ہے, درمیان میں وادی ہے, نہ کوئی زراعت ہے, نہ پانی تھا, نہ کوئی سبزہ تھا, کون رہتا ہے ایسی جگہ پر, بیابان تھا. لیکن اللہ کے رسول یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اسے امن والا شہر بنا دی. اللہ نے یہ دعا سنی. اب حرمین جو ہے وہ حدود امن ہے, اس کے اندر کسی کی جان نہیں لی جا سکتی. انسان تو دور کی بات ہے, چیونٹی کو مارنا بھی منع ہے, جو کو مارنا بھی منع ہے, اور کوئی پودا توڑنا بھی منع ہے. ہر ایک کو امن حاصل ہے حدود حرم کے اندر. اور فرمایا وجنبنی وبنی, اور دور رکھیے مجھے اور میری اولادوں کو. اور دیکھیں کیا دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, ان نعبد الاصنام, کہ ہم پوجا کریں بتوں کی, بتوں کی نحوست سے اور غیر اللہ کی عبادت سے مجھے میری اولادوں کو محفوظ رکھیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا, کہ ان کی دوسری دعا رہی ہے, ربی انہن اضللن کثیرا, اے میرے رب بے شک انہوں نے گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو, من الناس یعنی انسانوں میں سے, فمن تبعنی فانہ منی, پس جس کسی نے میری پیروی کی, توحید کی, اللہ کی فرما برداری کی, تو فرمایا فانہ منی, پس وہی میرا ہے, ومن آسانی اور جس نے میری نافرمانی کی شرک اور نافرمانیوں کا طریقہ اختیار کیا فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک ہے اللہ بہت بخشنے والے اور مسلسل رحم فرمانے والے. تیسری دعا رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ربنا انی اسکنتو اے میرے رب بے شک میں نے بسایا ہے من ذریتی بواد غیر ذی زرع اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں جس میں کوئی زراعت نہیں ہوتی یعنی مکہ کی طرف اشارہ ہے عند بیتک المحرم آپ کے محترم گھر کے پاس ربنا لیقیم الصلاۃ اے میرے رب اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں وجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم بس اللہ پھیر دے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف وارزقہم من الثمرات اور رزق دیجئے انہیں پھلوں کا حالانکہ وادی غیر ذی زرع ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ مکہ کے ان رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دیجئے. آج دنیا کا کون سا پھل ہے, کون سی سبزی ہے جو وہاں نہیں پہنچتی, ساری دنیا کا پھل سبزیاں اور یہ ساری نعمتیں وہاں پہنچتی ہیں. فرمایا لعلہم یشکرون تاکہ وہ اللہ آپ کا شکر ادا کریں. پھر چوتھی دعا رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ربنا انکا تعلم اے ہمارے رب بے شک آپ جانتے ہیں ما نخفی و ما نعلن جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم اعلانیہ کرتے ہیں وما یخفا علی اللہ من شیء اور نہیں چھپی ہوئی اللہ سے کوئی بھی چیز فی الارض ولا فی السماء نہ زمین میں اور نہ ہی آسمانوں میں. پانچویں دعا رہی ہے الحمد للہ الذی وہب لی اور کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے عطا فرمایا مجھے علل کبری اسماعیل و اسحاق یعنی بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. ہم جانتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 87 ایئرس 87 سال عمر تھی ان کی. اور پھر دوسری بیوی حضرت سارہ علیہ السلام سے اولاد ہوئی جبکہ ان کی عمر 120 سال تھی اور یہ ہوئے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام. اب اس کے بعد پھر ایک تیسری بیوی تھی حضرت قطورہ ان سے پھر اولاد ہوئی بنیان نام جو ہے وہ کتابوں میں آتا ہے یا مدیان ان کی اولادوں سے ہیں پھر حضرت شعیب علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے کیسی زبردست اولاد دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور پھر نبوت کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں ہی میں رکھ دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کل شکر و تعریف آپ کا ہے کہ آپ نے بڑھاپے میں مجھے ایسی نیک اور صالح اولادیں عطا فرمائیں. اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ اور بے شک میرا رب تو سنتا ہے دعاؤں کا. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. جامع ترمذی کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ دعا ہی تو عبادت ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ دعا عبادت کا اصل حاصل ہے, ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے. تو فرمایا چھٹی دعا رہی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرمائیے نماز قائم کرنے کی وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری اولادوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائیے. ربنا وتقبل دعا اے ہمارے رب قبول فرمائیے جو ہے وہ میری دعا. اور ساتویں اور آخری دعا رہی ہے ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ اے ہمارے رب بخش دیجئے مجھے اور میرے والدین کو وللمومنین اور سب اہل ایمان کو یوم یقوم الحساب جس دن کے حساب قائم ہو. اللہ تعالیٰ ان ساری دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اے اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت وجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحما اے اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دیجئے, ہمارے لیے نور بنا دیجئے, ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا اے اللہ ہمیں یاد کرا دیجئے اس میں سے جو کچھ ہم بھلا بیٹھے. وعلمنا منہ ما جہلنا اور ہمیں سکھا دیجئے اس میں سے جو کچھ ہم نہیں جانتے. ورزقنا تلاوتہ آنا اللیل و آنا النہار اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے رات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی. واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین اور اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجئے تمام جہانوں کے پروردگار. آمین یا رب العالمین.